بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. اور ایمان والے یہ بات کہنے لگے یعنی درخواست کرنے لگے. یہ درخواست کی بنیاد تھی مشرکوں کی طرف سے مسلسل ایذا رسانی. مکہ میں مسلمانوں کو کافروں نے بہت ستایا, تنگ آ گئے مسلمان. تنگ آ کر کی یہ درخواست کی. درخواست کیا تھی کہ اللہ آسمان سے کوئی سورت اتار دی جائے اور اس سورت کے اندر ہمارے لیے قتال کی فرضیت نازل ہو جائے, قتال کی رخصت نازل ہو جائے, تو ہم ان تنگ کرنے والوں کے ساتھ قتال کر لیں. تو چونکہ مکی دور کے اندر بہت سخت حالات تھے, قتال کی اجازت بھی نہیں تھی, مسلمان تنگ آ گئے. تنگ آ کر کی یہ درخواست کی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے قتال کی اجازت ہو جائے. اور باقاعدہ قتال کی اجازت ملی مدنی دور کے اندر. مکی دور کے اندر تو بس وہی صبر استقامت علی الدین, قتال کی اجازت نہیں ملی, مدنی دور میں ملی. تو یہاں سورت سے مراد ہے ایسی سورت جس سورت کے اندر جہاد اور قتال کا تذکرہ اجازت فرضیت بیان کی گئی ہو. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ, تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سورت اتاری گئی. کیا مطلب؟ ایسی آیتیں اتاری گئی جس کے اندر قتال کا حکم ہو. وہ آیت اور وہ سورت جب نازل ہوئی تو اس کی صفت کیا کی؟ محکمہ, اس کے احکام جچے تولے تھے. دوسرا معنی, اس کا حکم ٹھیک وقت پر اترا. مکی دور کے اندر مناسب نہیں تھا, مدنی دور میں مناسب تھا. تو گویا کہ وہ قتال کا حکم بالکل ٹھیک وقت کے اوپر نازل ہوا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم ایسا نازل ہوا جس کے نسخ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ حکم کا معنی جس کے منسوخ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ قیامت تک کے لیے مضبوط ہے, عمل والے ہیں, اس کے اندر کسی طریقے سے نسخ نہیں ہوگا. ایسے مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جن صورتوں کے اندر قتال کے احکام ہیں وہ محکم ہے, اس کے اندر کوئی چیز منسوخ نہیں ہے. تو محکمہ یہ اس کے مقابلے میں ہے, منسوخ کے مقابلے کے اندر. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر جو لفظ محکمتن آیا یہ متشابہ کے مقابلے کے اندر آیا. کیا معنی متشابہ کے؟ کہ اگر قتال کا حکم بیان کرنے والی آیت میں ذرہ برابر بھی معنی مقفی ہوتا, ذرہ برابر بھی معنی مجمل ہوتا, تو یہ منافقین اس پر عمل کرنے کے معاملے میں بہانے کرتے. اس لیے کہ متشابہ آیت وہ جس کا معنی بالکل ظاہر نہ ہو. تو اگر قتال کے متعلق کوئی بھی آیت محکم ہوتی, محکم لے لو متشابہ کے مقابلے میں, یعنی اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ جس میں آیت کا معنی ظاہر ہونے میں کچھ بھی خفا ہوتا, کچھ بھی اشتباہ ہوتا, تو یہ منافقین قتال والے حکم پر عمل نہ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکام ایسی آیت کے اندر بیان فرمائے جو واضح المراد ہے, جس کی مراد اور مفہوم بالکل واضح ہے, اس کے اندر خفا کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اب بھی اگر یہ لوگ اس پر عمل نہ کرے تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہوگی. یہ ہے محکمہ کا معنی. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور اس کے اندر قتال کا تذکرہ کیا گیا, یعنی جس قتال کو تم مانگ رہے تھے وہ قتال کی اجازت مل گئی, فرضیت ہو گئی. فَرَأَيْتَ الَّذِينَ, آپ ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. بیماری سے مراد لینے کا ایمان میں شک کی بیماری, اور اس سے مراد ہے منافقین, کہ منافقین جب جہاد کے حکم کو سنتے ہیں تو مرنے پڑتے ہیں. بعض حضرات نے مرض سے مراد لیا ہے بزدلی, ضعف, کہ جن کے دلوں کے اندر ہمت نہیں ہے, بزدلی ہے, یا جن کے دلوں کے اندر ضعف اور جسمانی کمزوری ہے. یعنی جسمانی کمزوری والے تو معذور رہیں گے, لیکن جن کے دلوں کے اندر روحانی ضعف اور کمزوری ہے یا بزدلی ہے, وہ لوگ جہاد کا حکم سنتے ہی مرنے پڑیں گے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, یہ نبی آپ کی طرف کیسے دیکھیں گے, جیسے کسی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو, اور جس آدمی کو بے ہوشی طاری ہو گئی ہو وہ آدمی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا ہے, چکراتی چکراتی پھرتی پھرتی نگاہوں سے دیکھتا ہے, جیسے کہ اس کے اوپر موت ہی چھا گئی ہو. بس اس طریقے کا حال ہے ان منافقوں کا بھی, کہ قتال کی آیت سنتے ہی گویا کہ مر گئے, اور ان کی نگاہیں چکرانے لگی, گویا کہ ان کے اوپر موت ابھی سے طاری ہو گئی. اولا لہم, ان منافقوں کے واسطے بڑی تباہی اور بڑی بربادی کی بات ہے, یہ وعید ہے ان منافقوں کے واسطے. فاولا لہم, جو لوگ قتال کا حکم سن کر کے چکرانے لگتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تباہی ہے. اب ان کو, یعنی حالانکہ یہ تندرست ہے لیکن قتال کا حکم سن کے ہی جیسے کہ گانڈے نہیں ہو گئے ہو, باولے جیسے, ایسے یہ لوگ ہو گئے کہ وہ تو اب تو گئے, دشمن سے لڑنے جانے پڑے گا, نہ دشمن مار ڈالے گا, نہ مر جائیں گے, نہ ایسا سب ہو جائے گا. پھر تو اس کے بجائے, یعنی جہاد سے جان چورانے کے بجائے, جان چھڑانے کی کوشش کرنے کے بجائے بڑھ چڑھ کر کے جہاد اور قتال میں حصہ لیتے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہوتی. اس لیے کیا فرمایا, طاعتٌ وقولٌ معروف. طاعتٌ کے معنی کیا, اطاعت کرنا, حکم ماننا, وقولٌ معروف بھلی بات کہنا. تو اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے کیا مطلب, ظاہر میں زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے ہیں یہ سب منافق. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, زبان سے تو اپنے ایمان کی بات جتلاتے ہیں, تو کتنی اچھی بات ہوتی کہ عمل سے بھی اسلام ظاہر کرتے. اور عمل سے اسلام کیسے, اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق قتال کے لیے تیار ہو جاتے, اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق شریعت کے تمام احکام مان لیتے. تو طاعت ان کا مطلب کیا, کہ تم زبان سے جیسے کلمہ پڑھ رہے ہو ایسے عمل سے بھی شریعت کے تمام احکام کی اطاعت کرو. صرف زبانی کلمے کے دعوے سے کچھ کام چلنے والا نہیں ہے. تو عملاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور بات اچھی اور معقول کہے. پھر آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ, تو جب کام پکا ہو گیا یعنی کام کی تاکید ہو گئی, مراد ہے جہاد فرض ہو گیا, تو پھر اب تیار ہو کر کے نکل جانا چاہیے. قتال کا جب حکم اللہ کی طرف سے آ چکا تو اب نکل جانا چاہیے. تو جس وقت اس کا موقع محل ہو ایسے وقت کے اوپر, گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے قتال کے حکم کے اوپر ناگواری کا اظہار نہ کرے, بلکہ اپنی سچی رغبت سے اللہ کے راستے میں قتال کرنے چلے جائے. فلو صدق اللہ, کیا مطلب؟ اگر وہ ایمان اور اطاعت میں سچے ہوتے کہ اللہ پر ایمان لانے میں سچے اور اللہ کی اطاعت میں سچے, یعنی جیسے قتال کا حکم آیا ایسے ہی نکل جائے کہ بھائی اللہ کے یہاں سے موقع آیا چلو, لکان خیر لہم, تو اس میں ان کے لیے بڑی بہتری بڑی بھلائی ان کے لیے ہوتی. لیکن یہ منافقین قتال سے جان چھوڑاتے تھے, اس لیے کہ وہاں جان کے لالے پڑے, جان خطرے میں آ گئے, اس لیے قتال میں نہیں جاتے تھے. تو ان کو تو شریعت کے آسان آسان احکام چاہیے, مشکل مشکل احکام تو ان کو چلتے نہیں ہیں. حالانکہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ طاعہ, اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آوے فوراً اطاعت کر لے لو اس حکم کے اوپر. آگے اللہ فرماتے فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. تولیتم کا پہلا معنی دیکھو, فَهَلْ عَسَيْتُمْ, تم لوگوں سے توقع یہی ہے, اے منافقو تم سے توقع یہی ہے. کون سی توقع؟ اِن تَوَلَّيْتُمْ, کہ تم لوگ اعراض کرنے لگو. تم لوگ کیا کرنے لگو؟ اعراض کرنے لگو. کیا مطلب اعراض کرنے کا؟ اگر تم قتال سے اعراض کرو, قتال سے منہ پھیراؤ, قتال پر عمل نہ کرو, اور تم سے توقع بھی ایسی ہی ہے کہ تم قتال سے منہ پھرائی دو گے, تم قتال پر عمل کرو گے نہیں, توقع تم سے ایسی ہی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض, تم ملک میں منافقانہ شرارتوں سے فساد پھیلاؤ گے. ان تفسدوا فی الارض یعنی اپنی منافقانہ شرارت سے ملک میں فساد پھیلاؤ گے. وتقطعوا ارحامکم, اور مسلمانوں کے ساتھ قطع رحمی کرو گے, مسلمانوں کے ساتھ صحیح تعلق نبھاؤ گے نہیں, بلکہ تعلقات کو تم لوگ کاٹو گے, قطع رحمی تم لوگ کرو گے, اور مسلمانوں کی مدد کے بجائے کافروں کی بے دھڑک تم لوگ مدد کرنے لگ جاؤ گے. یہ ہو گیا آیت کا پہلا معنی اور مفہوم. نمبر دو, دوسرا مفہوم لو. ان تولیتم معنی یہی کرنے کا, اعراض کرنے کے, کہ تم سے توقع اور امید یہی ہے کہ ان تولیتم, اگر تم اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے اعراض کرو گے, ان تولیتم, یہ سب کو خطاب, صرف منافقین کی تخصیص نہیں. پہلے معنی میں تو منافقین کی تخصیص, لیکن اب دوسرے معنی میں منافقین کی تخصیص نہیں, سب آ گئے. کہ تم سے توقع یہ ہے کہ اگر تم لوگ اعراض کرو گے اور اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ انتفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, اللہ کی زمین پر فساد چل جائے گا, قطع رحمی ہو جائے گی, اور خدا کی زمین کے اوپر انصاف قائم نہیں رہ سکے گا, انصاف ختم ہو جائے گا اللہ تعالی کی زمین کے اوپر سے. دو معنی ہو گئے, تیسرا معنی لو آپ. ان تولیتم ای ان قبول الایمانی, اگر تم ایمان کے قبول کرنے سے اعراض کرنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد اور قطع رحمی. کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب تمہارے اندر ایمان نہیں تھا اور معمولی معمولی باتوں کے اندر تم لوگ رشتہ داریاں کاٹ دیتے تھے, توڑ دیتے تھے, آپس میں جھگڑ پڑتے تھے, وہ ماحول نعوذ باللہ پھر عام ہو جائے گا. یہ تیسرا مطلب ہوا. چوتھا مطلب, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ, تَوَلَّيْتُمْ بمعنی حکومت کے, ولایت سے, والی اور حاکم بننے سے, تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم لوگ ملک کی حکومت سنبھالنے لگو, تمہارے ہاتھ کے اندر ملک کا اقتدار آ جائے تو کیا کرو گے؟ انصاف نہیں کرو گے. اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی زمین میں فساد مچاؤ گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, اور مسلمانوں کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم لوگ قطع رحمی کرنے والے بنو گے, ظلم زیادتی جاہلیت والے کام کرنے والے بن جاؤ گے. تو اگر تم لوگ ایمان نہیں لائے, اعراض کرتے رہے, وہ تو بات پوری ہو گئی. اب مانا حکومت کا, تمہارے ہاتھ میں حکومت آئی تو انصاف نہیں کرو گے بلکہ تم ظلم کرو گے, فساد مچاؤ گے, قطع رحمی کرو گے. اللہ تعالیٰ نے حکومت کیوں دی ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. حکومت تو اللہ اچھے کاموں کے لیے دیتے. حکومت کا مقصد یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آدمی زمین پر فساد پھیلاوے اور زمین کے اوپر ظلم زیادتیاں کرنے لگے, قطع رحمی کرنے لگے اور تعلقات کو ختم کیے جانے لگے. اس لیے تم لوگ حکومت پر آؤ گے تو یہی دھندے کرو گے. اب ایسے لوگوں کی سزا کیا. اچھا, ایک معنی اور باقی رہ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات تولی تم میں مجھول کی قرات ہے, تو مجھول پڑھتے اس پیجے کو. اور تولی تم باب تفعل کو تفعیل کے معنی میں لیتے ہیں, اور اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اگر تم لوگ ظالم حکومت مقرر کرو گے تو ملک میں تباہی پھیلانے میں معاون ہو جاؤ گے. کہ اگر تم لوگ ظالم حکومت قائم کرنے میں تعاون کرو گے, وہی ولایت اور والی سے مشکل, تو تم بھی ملک میں ظلم کرنے میں معاون بنو گے. دیکھو, ظالم کو اقتدار پر تم نے بٹھایا, اب وہ ظالم ظلم کرے تو گویا کہ تم اس ظلم کے کام کے معاون اور مددگار بن گئے. یہ ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے کیا وبال ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ, ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی. ایسے دیکھو, کسی انسان پر متعین لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے موت سے پہلے پہلے ہی توبہ کر کے ایمان قبول کر لے گا, اس کا امکان ہے. اس لیے کسی متعین فرد کے اوپر لعنت نہیں کرنے کی. ہاں, عمومی لعنت کر سکتے. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جتھوں پر اللہ کی لعنت ہو, اس طرح لعنت عمومی کر سکتے, تعین کے ساتھ نہیں کر سکتے. فَأَصَمَّهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا کہ وہ حق بات سن نہیں سکتے. وَعَمَى أَبْصَارَهُمْ, ان کی نگاہیں اندھی ہو گئی, یعنی ہدایت کے راستے ان کو دکھتے نہیں. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, کیا یہ لوگ قرآن کے معنی کے اندر غور نہیں کرتے؟ غور کرتے تو حق کو پہچان کے ہدایت کے راستے پر آ جاتے. ہم عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے, خاص قسم کے تالے, جس کی وجہ سے حق بات وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. دیکھو, یہ جو آیت آئی نا, ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے استنباط کیا کائی کا ام ولد کی بیع کے حرام ہونے کا, اس لیے کہ ام ولد کا مطلب کیا, جس باندی سے تم نے صحبت کی اس سے بچہ پیدا ہوا, اس بچے کے بارے میں تم نے نسب کا بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ میرے ممی کے نسخے سے ہے, تو اب اس بچے کے ساتھ تمہارا باپ بیٹے کا رشتہ قائم ہوا اور اس کی ماں کے ساتھ تمہارا رشتہ ہو گیا کہ تمہارے بیٹے کی وہ ماں ہے, پھر بھی اگر تم بیچ ڈالو گے تو کیا ہوگا, وہ تو قطعو ارحامکم, صلہ رحمی تم توڑ دو گے. اس لیے حضرت عمر فرماتے کہ آیت سے نکلتا ہے ام ولد کی بیع کرنا حرام ہے. دیکھو خود خلفائے راشدین بھی استنباط کرتے تھے, اسی لیے احکام شرعیہ میں غیر منصوصہ کے لیے استنباط کرنا کوئی کبھی اور بری چیز نہیں ہے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم, یقیناً جو لوگ نفاق کر کے اپنی پشتوں کے بل پھر گئے یعنی مرتد ہو گئے, من بعد ما تبین لهم الهدى, حالانکہ ان کے سامنے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی, ان کے سامنے اسلام اور ایمان کی حقانیت آ چکی, الشیطان سول لهم, شیطان نے ان کے لیے تزیین کی, برے اعمال اچھے کر کے دکھلائے, کفر ان کو اچھا بنا کے بتایا. دوسرا معنی شیطان نے ان کے لیے باتیں بنائی, ابھی کر لو پھر توبہ کر کے سدھر جانا. وَأُمْلِي لَهُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں, یا یہ کہ مہلت شیطان دے رہا ہے. کیسے؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنے عمل اور اپنی زبان سے لوگوں کو گمراہ کر دے رہے, اس اعتبار سے سبب کی طرف نسبت کی کہ شیطان جو ہے ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اپنے ارادے, باقی اصل ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ, اس کی وجہ کیا کہ ان منافقوں نے کہا, قالو کے فائل کون, منافقین, کس سے کہا, الَّذِينَ كَرِهُوا, لِلَّذِينَ كَرِهُوا, ان کافروں سے کہا جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی بات قرآن کی آیتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ منافقین نے کہا مشرکین سے, اور مشرکین کی صفت کیا, وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیات کو پسند کرتے نہیں ہیں. کیا کہا منافقوں نے کافروں سے, سنطیعکم فی بعض الامر, ہم بعض بعض کاموں میں تمہاری بات مانیں گے, بعض بعض کاموں کے اندر ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم تمہارا تعاون کریں گے. کون سے بعض بعض کاموں کے اندر, کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جہاد اور قتال میں شریک نہیں ہوں گے. یہ منافقوں نے کہا کس سے, مشرکین سے, کہ تم گھبراؤ مت, ہم نے صرف زبانی کلمہ پڑھا ہے, حقیقی کلمہ نہیں پڑھا ہے, اس لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے قتال میں نہیں جائیں گے, جب بھی قتال کا موقع آئے گا بانا کر کے پڑے رہیں گے. دوسری بات, ان منافقین نے کفار سے کہا کہ جب کبھی مسلمان تمہارے خلاف حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو اے کافرو سن لو, ہم مسلمانوں کی مدد کر کے تم سے لڑنے نہیں آئیں گے, مسلمانوں کو اکیلا لڑنے بھیجیں گے تاکہ تمہارے لیے ان کا مقابلہ آسان ہو جائے, ہم ان کا تعاون کرنے نہیں آئیں گے. یہ بات کس نے کہی, منافقوں نے. کس کو کہی, مشرکین کو. کہ ہم تمہارے خلاف جب کبھی بھی جنگ ہوگی مشرکوں تو ہم مسلمانوں کا تعاون نہیں کریں گے, یعنی منافقین مسلمانوں کا تعاون نہیں کریں گے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم رہے اور تم کافروں کو ان سے مقابلہ کرنا آسان اور سہل ہو جائے. واللہ یعلم اسرارہم, اللہ تعالیٰ ان کی خانگی بھید کی باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کر دیا سنطیعکم فی بعض الامر, کہ ہم تمہاری بعض باتوں کے اندر اطاعت کریں گے. اطاعت کا مطلب کیا؟ اے کافروں جب تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہاری کافروں کی مدد کریں گے. اے کافروں, یہ منافقین نے کہا, اے کافروں جب کبھی تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تم کافروں کی بات مانیں گے, یعنی تمہارا تعاون کریں گے. یہ سب اس کے مطلب نکلتے ہیں. حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ للذین کریہو سے مراد ہے کفار اور اہل کتاب. کفار بھی مراد ہے اور اہل کتاب بھی مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھ لیے تھے. نہیں, یہ تو مراد ہے کس کی؟ من بعد ما تبین لهم الهدى کی. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى. تو حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار بھی ہے, خاص کر کے کفار میں سے اہل کتاب, کہ ان اہل کتاب نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھ لیے تھے. اسی لیے حضور کی پیدائش مبارک سے بہت پہلے سے یہ یہود کہتے تھے آخری نبی کو ظاہر تو ہونے دو, ہم ان پر ایمان لا کر کے ان کی آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے مدد کریں گے, ان کے ساتھ مل کر کے دین کے دشمنوں سے قتال کریں گے. ایسی بات بولا کرتے تھے کون؟ یہود. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو من بعد ما تبین لهم الهدى سے مراد تورات میں حضور کی بات پڑھ کے حضور کے استقبال کے منتظر تھے, لیکن جب حضور کی تشریف آوری ہو گئی تو ان الذین ارتدوا, پھر وہ مرتد ہو کے حضور کو ماننے سے انہوں نے انکار کر ڈالا. ایک بات, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان الذین ارتدوا سے منافقین مراد ہے, اس لیے کہ منافقین ظاہر میں تو ہدایت پر آئے تھے نا, حضور کے پاس آئے, من بعد ما تبین لهم الهدى, ظاہر میں کلمہ پڑھے, ظاہر میں نماز پڑھے, ظاہر میں حضور کی مجلس میں آئے, کبھی موقع دیکھ کر کے چند منافقین جہاد میں بھی آئے, تو ان کے سامنے تو ہدایت کی راہیں کھلی ہوئی, پھر بھی وہ لوگ مرتد بن گئے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. سول الشیطان سول لهم, اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ استرخاء یعنی شیطان ان کے لیے کبیرہ گناہوں کا کرنا آسان کر دیتا ہے. الشیطان سول لهم, شیطان نے ان کے لیے کبیرہ گناہوں کو کرنا آسان کر ڈالا. دیکھو ایک نیک آدمی ہوتا ہے نا, اس سے کبیرہ گناہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور جو آدمی شیطان کے داؤ میں آیا ہوتا ہے اس کے لیے کبیرہ گناہ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اس کو لذت سمجھ کے کرتا ہے. بہت فرق ہے اس سے مومن اور منافق کے درمیان کے اندر. اب نعوذ باللہ تم میں سے کسی کو زنا کے لیے آمادہ کیا جائے تو آدمی کھٹکتا نہیں, ایسا کام وری کرنے کا ہو. جبکہ کوئی فاسق فاجر آدمی ہو تو اس کی رغبت اور تلاش میں رہتا ہے. یہ فرق ہے. تو شیطان ان کے لیے گناہ کبیرہ کو کرنا آسان کر دیتا ہے. اور بعض نے سو والا کا معنی کیا بیان کیا؟ خواہشات کو آمادہ کرنا, کہ شیطان ان کو ان کی خواہشات کے اوپر آمادہ کرتا ہے. اور ان کو امیدیں اور آرزوئیں لمبی لمبی دلاتا ہے کہ ابھی تو جوان ہو, بڑھاپے میں بہت دیر ہے, ابھی کرو پھر بعد میں سدھر جانا. اس طرح لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں شیطان ان کو دلاتا ہے. الشیطان سول لہم وعمل لہم. مفسرین فرماتے کہ اس آیت میں شیطان کے دو کام بتائے گئے. پہلا کام کیا بتایا گیا؟ ایک تصویل سول, تصویل تصویل بمانا تزیین, بری چیز کو اچھی کر کے دکھانا, یہ شیطان کا فن ہے. کرکٹ کتنی بری چیز لیکن وہ آپ کو کتنی اچھی کر کے دکھاتا ہے. تو ہر بری چیز کو اچھی کر کے دکھانا یہ ہے شیطان کی تصویر. اور دوسرا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ. شیطان کو, شیطان تم کو برے اعمال کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں دلاتا ہے. ایسی ایسی امیدیں اور آرزوئیں کہ وہ کبھی پوری ہونے والی نہیں. یہ دو اس کے دھندے, الشیطان سول لہم وعمل لہم. اب اس کے بعد پھر آگے والی آیت سمجھو. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ, کہ منافقین نے کافروں سے کہا, کیا کہا؟ کہ یہ کافر لوگ قرآن کے اترنے کو پسند کرتے نہیں ہیں. یہ ان کی صفت بیان کی گئی. سنطیعکم فی بعض الامر, تم گھبراؤ مت, ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مسلمان ہو کے تم سے لڑیں گے نہیں, بلکہ موقع ملا تو یہ کافروں ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ ہو گئی بات. واللہ یعلم اسرارہ. اب یہ جو بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا, اس کے اندر ایک مرجع تو آپ کو بتایا کہ قالو سے مراد منافق اور للذین کریہو سے مراد کفار. ایک مرجع یہ ہو جائے. نمبر دو, بعض حضرات نے قالو سے الٹا مطلب بھی لیا ہے کہ کافروں نے منافق سے کہا, یا یہ کہ یہود نے منافقوں سے کہا. تو دونوں طرف کا مرجع ہو سکتا ہے, کافر منافقوں سے کہہ رہے, یہود منافقوں سے کہہ رہے, یا منافق کافر اور یہودیوں سے کہہ رہے. دونوں طرح اس کے اندر مناد لے سکتے ہیں. سنطیعکم فی بعض الامر, ہم تمہارے کہنے پر چلیں گے, تمہارے بعض مشوروں پر عمل کریں گے, تمہارا مشورہ ہوگا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ قتال میں جائیں گے, اور تمہارا مشورہ نہ ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے, تمہارا مشورہ ہوگا کہ ان سے دشمنی رکھو تو ہم کھل کے ان کے ساتھ دشمنی رکھیں گے. واللہ یعلم اسرارہ, اللہ ان کی خانگی باتوں کو, بیدوں کو جانتے ہیں, لہذا اس کے مطابق سزا دیں گے. کیا سزا؟ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ملائکہ ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے ملائکہ. کائل سے ماریں گے, لوہے کے بڑے بڑے گرج لے کر کے آ کر ان کے چہرے اور پیٹھ پر سپاٹے چالو کریں گے. ذالک بانہم, ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کے پیچھے چلے. وکرہوا رضوانہ, اور اللہ کی خوشنودی کو انہوں نے ناپسند سمجھا. فاحبط اعمالہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کیے کرائے اعمال کو ضائع اور برباد کر ڈالا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تورات میں جو باتیں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی گئی تھی اس کو چھپایا اور حضور کی نبوت کا انکار کیا, اور ایسے کاموں سے نفرت کی جو کام اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنے. یہ ہے نا ما اشفق اللہ و کریہ رضوانہ، کہ جو کام اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے ایسے کام سے نفرت کی اور ایسے کام سے وہ دور رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، بیکار کر ڈالا ان کے اعمال کو. فأحبط أعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. دیکھو انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے نیکیوں کا نور باطل ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے جب تک آدمی توبہ نہ کرے نیکیوں کے انوار مزمحل اور کمزور رہتے ہیں. دیکھو کافروں کی جو نیکیاں ہیں ظاہری نیکیاں وہ تو بیکار جانے ہی والی ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. مومن جو نیکیاں کرتا ہے وہ ہے نیکی اگرچہ، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ نیکیوں کا نور کیا ہو جاتا ہے؟ ختم، مزمحل، کمزور. بڑی سے بڑی نیکی، ادنا سی دل آزاری، یعنی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بڑی نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. اسی کو فرمایا کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہ رضوانہ فاحبط اعمالہم. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، اس سے معلوم ہوا کہ جو اعمال اللہ کو خوش کرنے والے ان اعمال سے محبت کرنا بھی نیکی ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے کیا وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے کینے کو ظاہر نہیں کریں گے؟ ان کافروں اور منافقوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں سے نبی سے جو کینہ ہے کیا اللہ ظاہر نہیں کریں گے؟ اللہ ضرور ظاہر کریں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم کو وہ منافقوں کی پہچان کروا دیوے، ہم آپ کو ان منافقوں کی پہچان کروا دے رہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو منافقین کو بأشخاص متعین کر کے نام بنام بتلا دے رہے، لیکن شروع زمانے کے اندر اس کا اظہار مناسب نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو نام بنام بأشخاص متعین کر کے نہیں بتلایا. باقی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نور نبوت اور نور فراست عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے آپ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے ان کو پہچان لیتے تھے. اسی لیے جب بھی کوئی آدمی سامنے والا بات کرتا ہے نا تو مخلص کی بات پر جو دل کو اثر ہوتا ہے وہ بات بناوٹی بات کرنے والوں کی بات سے اثر ہوتا نہیں ہے. یہی معاملہ یہاں بھی کہ ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بنام متعین کر کے نہیں بتلایا، لیکن فراست کی بنیاد پر حضور ان کی بات اور ان کے چہرے مورے سے پہچان لیتے تھے کہ یہ مخلص ہے کہ بناوٹی آدمی ہے. ایک بات. دوسری بات کیا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دکھلا دیں پھر آپ ان کی پہچان کر لے رہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھلا دیں. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان منافقوں کو اچھی طریقے سے پہچان لو. اس سے معلوم ہوا، ایسے روایتوں سے ثابت ہے یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی شناخت اور پہچان کروا دی، حضور کو اللہ تعالیٰ نے پہچان کروا دی. اور ایک مرتبہ خطبے کے اندر حضور نے نام لے کر کے کہا، وہ سب کے سب منافقین کے نام بتلائے اور ان کو مسجد سے حضور نے نکالا، یہ زندگی کے آخری ایام کے اندر. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک فہرست سے حضور نے گنوائی تھی کہ یہ سب منافق لوگ ہیں. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی غزوے کے کسی کا انتقال ہوتا مدینہ میں تو پہلے دیکھتے کہ حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں ہے کہ نہیں، تو سمجھ جاتے کہ ہے تو کہ یہ پکے مسلمان مرنے والے، اور اگر حضرت حذیفہ نہیں ہے تو سمجھتے کہ گڑبڑ، تو پھر حضرت عمر بھی ان کے جنازے میں نہیں جاوے، کیونکہ حضرت حذیفہ کے پاس اس کی پوری لسٹ اور فہرست تیار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دی تھی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے زمانے کے اندر ایک اور بات یہ ہوئی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تھے, اس میں 9 منافقین بھی تھے. رات کو جب سوئے اور صبح میں اٹھے تو ہر ایک کے چہرے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی منافق ہے. لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, آپ ان کے چہرے مہرے اندازے کلام سے آپ ان کو پہچان لیں گے. ایسے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, ایسے آپ ان کو ان کی باتوں کی مٹھاس اور باتوں کے انداز کے ذریعے سے آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے. بناوٹی آدمی کی بات چیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی پہچان اور شناخت آسان ہو جاتی ہے اس کے اسلوب کے ذریعے سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے قتال کے ذریعے, مصیبتوں کے ذریعے سے کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے, یہاں تک کہ تم میں سے کون مخلص مجاہد ہے اور کون اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں اس کو ہم جان لیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے جاننے کا ایک مطلب یہ بیان کیا, ظاہری طور پر اللہ جان لیں گے, باقی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہی ہے, لیکن جہاد قتال مصائب کے ذریعے سے اللہ ظاہراً بھی جان لیں گے. اور بعض نے اس کا مطلب کیا وقوع, علی سبیل الوقوع بھی جو ہے مراد لیا ہے. اور ایک بہت اچھی توجہ اس طرح کی آیتوں کی یہ ہے کہ بعد الوجود کا لفظ یہاں ایک مقدر مراد لیا جائے. اب اس طرح کی آیتوں کا مطلب کیا لیا جائے, قرآن میں جتنی جگہ بھی آیا حتی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اسی طریقے سے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اس طرح کی جتنی بھی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ جان لے رہے تو اس کا کیا مطلب. تو عام طور پر ہم یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ بھائی ظاہر میں اللہ سب کے سامنے ڈکلیئر کر دے رہے, باقی اللہ تعالیٰ تو ان کی حقیقت جانتے ہیں. لیکن ایک اور توجہ اس کی, بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بادل وجود کا لفظ مقدر مانا جائے. اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا ایسی آیتوں کا, دیکھو ایک آدمی سے کوئی برائی کوئی گندگی صادر ہو عملاً, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلانے آدمی سے فلانا گناہ فلانی برائی فلانے وقت پر صادر ہونے والی ہے, اللہ کے تو علم میں ہے ہی برابر. پھر وہ آدمی اس وقت کے اوپر وہ برائی کا کام کرتا ہے. اب دو چیزیں ہو گئی, اس آدمی سے اس برے کام کا ظہور ہوا, عمل ہوا, وہ عمل واقع ہوا, اس نے وہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے دیکھا, سب دوسرے انسانوں نے بھی دیکھا, اور اس کے اس عمل کے کرنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتے کہ آدمی بھلا وقت میں بھلا برا کام کرنے والا ہے, اور خدا کے دونوں علم میں کوئی فرق نہیں. جس طرح برا عمل کرنے کے بعد اللہ اس کو پوری طرح جانتے ہیں, برا عمل کرنے سے پہلے بھی اللہ اس کو پوری طرح جانتے ہیں, خدا کے علم میں دونوں میں کوئی چیز کا فرق نہیں. فرق کہاں پڑے گا, احکام کے اندر. کہ دیکھو اللہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی برا کام کرنے والا ہے فلا وقت میں, تو اس کی وجہ سے ابھی اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا. حکم مرتب کب ہوگا, جب واقعتاً وہ وقت آ جاوے وہ برا کام کرے تب جا کر کے اس کے اوپر حکم مرتب ہوگا. مثال کے طور پر مرتد, اب اللہ جانتے نعوذ باللہ کہ فلانا آدمی فلانے دن فلاں وقت پر مرتد ہونے والا ہے, تو ابھی تو اس پر کوئی احکام ارتداد کے جاری نہیں ہوں گے. اللہ کے علم میں تو ہے لیکن ارتداد کے احکام جاری نہیں ہوں گے. ارتداد کے احکام کب جاری ہوں گے, وہ وقت آئے جو اس کے مقدر میں ہے ارتداد کا, اور وہ مرتد بھی ہو جاوے, سب جا کر اس پر ارتداد والے احکام جاری ہوں گے کہ اس کو کہیں گے کہ تلوار مر یا ایک ایمان قبول کر لے, یہ احکام اس وقت اس کے اوپر جاری ہوں گے. یہ بھی ایک مطلب بعض نے اس آیت کا بیان کیا کہ خدا کے علم میں دونوں برابر, کرنے سے پہلے بھی کرنے کے وقت پر بھی. اللہ باقی احکام جاری کب ہوں گے اللہ کی طرف سے؟ کرنے کے بعد. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور ہم تمہاری خبروں کو تمہارے حالات کو ہم جانچیں گے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا کام کیا, وَشَاقُوا الرَّسُولَ, اور نبی کی مخالفت کی, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى, حالانکہ ان کے لیے ہدایت بالکل کھل چکی, لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, وہ اپنا نقصان کریں گے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے. وہ اعمال کا مطلب کیا؟ جو اعمال ان کی نظر میں نیکی کہے جاتے ہیں وہ اعمال کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے. بعض مفسرین فرماتے کہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے موقع پر چلنے والے کفار کے لشکر کے متعلق نازل ہوئی, اسی لیے کہ اس سال قحط سالی مکہ میں چل رہی تھی, ہر ایک کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا, تو جو مالدار کفار مکہ تھے وہ پورے لشکر کی روزانہ دعوت کرتے تھے. چچا عباس کو بھی دعوت کرنی پڑی خواہی نہ خواہی. چنانچہ جب یہ لوگ مکہ سے روانہ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ابو جہل نے 10 اونٹ کاٹ کر کے ان کی دعوت کی, پھر مقام عثمان پر پہنچ کر کے قریش نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں صفوان نے 9 اونٹ کاٹ کر کے ان کی دعوت کی, پھر قدیس پہنچے تو یہاں پر سہل نے 10 اونٹ کاٹ کر کے ان لوگوں کی دعوت کی, پھر وہ سمندری راستے کی طرف آگے بڑھے, اس میں ادھر ادھر ذرا راستہ بھٹک بھی گئے اور ایک دن ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا تو شیبہ نے 9 اونٹ کے ذریعے ان کی دعوت کی, پھر مقام ابوا پہنچے تو مقیس الجحمی نے ان کی 9 اونٹ کے ذریعے دعوت کی, پھر آگے چلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت مکہ والوں کے لشکر میں آئے تھے انہوں نے 10 اونٹوں کی دعوت کی, پھر آگے چلے تو حارث نے 9 اونٹ کی, پھر بدر کے میدان میں پہنچ کر کے ابو البختری نے 10 اونٹ کی دعوت کی, اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو وہ جو سوکھا بوکھا جو ساتھ میں لاتے تھے جو وغیرہ ستو وہ کھا کر کے انہوں نے لڑائی کی. اور حدیث میں آپ پڑھو گے کہ اسی طرح حضور نے اندازہ لگایا تھا تعداد کا کہ جاسوس کو پوچھا کہ ان کے یہاں کتنے اونٹ کٹتے ہیں, تو جاسوس نے بتایا کہ ایک دن 9 ایک دن 10 اونٹ ان کے لیے کاٹے جاتے, تو حضور نے فرمایا 900 سے 1000 کے بیچ میں ان کی تعداد ہونی چاہیے, یہ حضور نے اس طرح اندازہ لگایا تھا. اس زمانے میں ایک اونٹ 100 آدمی مل کر کے کھا جاتا تھا, اس اعتبار سے یہ گنتی لگائی جاتی تھی. تو اس کی طرف آیت میں اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا, رسول کی مخالفت کی, حالانکہ ان کے سامنے ہدایت ظاہر ہو گئی, تو ہرگز وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کریں گے. بات کہتے ہیں کہ قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے متعلق یہ آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو. اعمال کیسے ضائع ہوتے؟ ریاکاری کرنے سے, احسان جتلانے سے, دوسروں کو حقیر سمجھنے سے, تکلیف پہنچانے سے. ثم لا يدعون ما انفقوا منا ولا اذى, جس کو خرچ کیا جس پر, اس پر احسان جتاؤ نیکی ضائع, اس کو تکلیف پہنچاؤ نیکی ضائع, ریاکاری کرو نیکی ضائع, یہ سب نیکی ضائع کرنے والے اسباب ہے. اور بعض نے نفاق بھی مراد لیا کہ نفاق کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائیں گے, بعض نے کفر مراد لیا کہ کفر کے ساتھ اعمال ضائع ہو جاتے, اعمال کا کوئی اجر اور ثواب ملتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپس میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم جو نیکی بھی کرتے ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی ہم مقبول ہو جاتی ہے, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ولا تبطلوا اعمالکم تب سمجھ میں آیا کہ بھائی نیکیاں برباد بھی ہوتی ہے, ہم تو ڈر گئے. تو پھر ہم آئندہ ہم لوگوں نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ کوئی بھی مسلمان گناہ کبیرہ یا بے حیائی کرتا نظر آئے تو ہم کہتے کہ یہ ہلاک ہو گیا, اس کی سب نیکی برباد ہو گئی. پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو دیکھو ابتدا یہ سمجھتے تھے کہ کوئی نیکی باطل ہوتی نہیں, پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تبطلوا اعمالکم تو پتہ چلا اعمال باطل ہو جاتے, تو آپس میں مذاکرہ کہ بھائی اعمال کیسے باطل ہوں گے, تو کہا گناہ کبیرہ سے. اب جو مسلمان بھی گناہ کبیرہ کرتا ہم یہ سمجھتے کہ اس کے اعمال باطل ہو گئے, تو پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی ایسا نہیں ہے, اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے باقی سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. لہذا اب ہم نے اپنی زبانوں کو روک لیا اور ہر ایک کے بارے میں جو چاہے وہ تبصرے کرنے ہم نے بند کر دیے. ولا تبطلوا اعمالکم, کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے کوئی محنت کرے تو اسی وقت پر وہ عمل مقبول ہے جب وہ اللہ کے حکم کے موافق ہو, تو وہ عمل مقبول ہوگا. کوئی آدمی زوال کے وقت نماز پڑھنے لگے, بتاؤ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز ہوئی عین استوا کے وقت نماز پڑھنا, وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہوئی اس لیے اس نماز پر ثواب نہیں ملے گا, تو وہی عمل مقبول ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. دوسری چیز, کوئی آدمی اپنی طبیعت کے شوق اور اپنے نفس کی خواہش کے اوپر کوئی عمل نہ کرے ورنہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا. کوئی آدمی کہنے چلو ذرا تفریح میں جاوے ذرا گھوم پھر کے آوے, تو کہا کہاں گھومنے پھرنے جاوے, تو چلو نہیں جماعت جا رہی بنگلور اوٹی میسور اس طرف جماعت جا رہی, تو اپنے جماعت میں جاوے نا سب گھوم کے آوے نا کوڈائی کینل بھی دیکھ کے آوے, تو یہ جماعت میں گیا کہ گھومنے پھرنے کے لیے نکلا, وہ تو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے واسطے نکلا. پہلے لوگ فورن جانے کے لیے جماعت میں جاتے تھے کہ اس بار میں جماعت میں جا کر کے وہاں نوکری ڈھونڈ کے رہ پڑے, تو اس طریقے سے ایسے ہے بہت سے لوگ سیمپل نمونے. تو اس طریقے سے کوئی آدمی اپنا شوق پورا کرنے کے واسطے جاوے نفسانی خواہشات, تو اس کے اوپر اس کو نیکی نہیں ملا کرتی. بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شرک کی موجودگی کے اندر کوئی عمل مفید نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی عمل ضائع نہیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اور باقی تو یہ سب صورتیں ظاہر ہیں کہ ریا سما کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا, ثم ماتوا پھر مر گئے, وہم کفار کفر کی حالت میں مر گئے, فلن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بالکل معاف نہیں کریں گے. فلا تہنوا, اے مسلمانوں تم کمزور مت پڑو بلکہ اللہ کے راستے میں ہمت سے موقع آئے تو قتال کرو. وتدعوا الی السلم, دیکھو اس کو دو معنی میں لیا گیا ہے کہ تم ضرورت پڑے تو کافروں سے صلح کرو, ایک معنی یہ, اور دوسرا معنی یہ کہ تم صلح کے لیے ابتدا مت کرو ورنہ دشمن کو ہمت آئے گی کہ یہ گھبرا گئے اس لیے صلح کرنے کے لیے آئے. یہ دونوں مفہوم آیت کے اندر موجود ہیں. ہاں مسلمانوں کی کوئی خیریت مصلحت بھلائی تم کو دکھے تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں. وانتم الاعلون, تم لوگ غالب رہو گے, واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. ولن یتیرکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب و نیکی کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. دیکھو قتال سے رکاوٹ کیوں ہوتی ہے, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیا کا مزہ تم کو قتال میں نکلنے سے روکتا ہے. سنو یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وان تؤمنوا وتتقوا, اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے, یوتیکم اجورکم, اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا فرمائیں گے. ولا یسألکم اموالکم, اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا اعمال کا سوال نہیں کر اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کریں گے. دنیا میں کسی کو کسی سے دوستی محبت تعلق ہوتا ہے نا, تو پھر پہلے دھیرے 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 محبت دوستی بڑھائے گا, پھر دھیرے سے کرے گا 10 روپے دینی भूत बहुत लगी है जरा खिरा देनी, सवाल धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते कि मुझसे ताल्लुक कायम करोगे तो मैं तुमको सवाल करने वाला नहीं हूँ। ये बतौर मुबालगा फरमाया जा रहा है कि तुम ईमान लाओगे ना तो अभी मैं तुमसे कोई माल मांगने वाला नहीं हूँ। मांगूंगा ना तो वो ज़कात बतौर हुक्म के कि ज़कात दो अल्लाह के नाम के ऊपर, और उसी को कुरान में कर्ज से ताबीर किया गया मंजल्लजी युक्रिदुल्लाह। तो ये जो है ना वो अम्र की शक्ल में है कि तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर ज़कात देनी है और उस ज़कात का फायदा तुमको खुद को उठाना है। ही यसअलकुमुहा, और अगर तुमसे सवाल करे फयुफ्तिकुम, और सवाल के अंदर मुबालगा होए। देखो फयुफ्तिकुम के माने क्या आते हैं, किसी काम के अंदर मुबालगा करना और किसी को जड़ से उखाड़ देना। यसअलकुमुहा, और अगर अल्लाह ताला तुमसे सवाल करने लगे फयुफ्तिकुम और सवाल के अंदर मुबालगा होवे तो क्या करोगे तुम लोग, तब खलू बखीली का इजहार करोगे। ये तो अल्लाह ने सिर्फ 40वां हिस्सा मांगा, बाकी अल्लाह ताला जो है ज्यादा मांगते तो तुम लोग बखीली करते। वयुखरिज अदवानकुम, और तुम्हारे कीने जाहिर होते। नऊज़ बिल्लाह, इस्लाम के बारे में नफरत होती, कैसा मजहब हमसे पैसे मांगता है, हमसे पैसे लेता है, कैसा मजहब अल्लाह का। जैसे यहूदियों ने कहा था ना इसके ऊपर दुश्मनों ने, अल्लाह फकीर व नहनु अग्निया, तो तुम ऐसी बकवासें करने लगे थे अगर अल्लाह ताला ज्यादा मांगते तो। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अल्लाह ने हुक्म दिया, सवाल नहीं किया, हुक्म दिया कि तुम लोगों को ज़कात देनी, सदका देना, कुर्बानी करनी, हज करनी और उसमें तुम्हारा फायदा करना। बाद हजरात ने इसका मतलब ये बयान किया कि अगर अल्लाह ताला सख्ती के साथ माल तलब करने लगते, हालांकि वो माल खुदा ने तुमको दे रखा है, तो कितने इंसान हैं जो खुशी और खुशी, दिल की खुशी, जबान की खुशी के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माल खर्च करते। अक्सर तो वो होते जो तंग दिली का सबूत देते कि ये क्या रोज होवे में ये दो वो दो, ये सब होता। दुनिया में चंदा करने वाले ज्यादा आवे तो लोग तंग हो जाते हैं, और माल खर्च करते वक्त उनके दिलों के अंदर नाराजगी जाहिर होती। बाद हज़रात ने ये माना बयान किया कि अल्लाह तुम्हारे सीनों में छुपे हुए कीनों को निकाल लेता है, तुम्हारा बुख्ल तुम्हारे कीने को जाहिर कर देता है। बाज ने मतलब बयान किया कि अल्लाह को मालूम था कि माल तलब करने से कीना सामने आ जाएगा। हाँ तुम हाउलाई तुदाउन लितुन सिफोफी सबीलिल्लाह, हे लोगों तुमको दावत दी जा रही कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फमिनकुम मन यबखल, तुम में से बाज लोग बखीली करते हैं। वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, जो भी बखीली करेगा उसका नुकसान खुद उसको उठाना पड़ेगा। वल्लाहुल गनी, अल्लाह तो बेनियाज है, तुम खर्च करोगे ना करो अल्लाह को कोई पड़ी नहीं। وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, और तुम लोग अल्लाह के मोहताज हो। अब सवाल यहाँ एक जबरदस्त पैदा होता है कि فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ, ये खिताब तो सहाबा को हो रहा है कि तुम में से बाद लोग बकीली करते हैं, तो क्या नऊज़ु बिल्लाह सहाबा बकील थे, ये इल्जाम पैदा होता है। तो जवाब नंबर एक, नबी के सिवा हम किसी को मासूम नहीं करार देते, एक जवाब तो ये। नंबर दो, दूसरा जवाब, यहाँ यबखल से मुराद अगर सहाबा को लेना हो तो इंकिबाज़े तबा मुराद ली जाएगी कि तुमसे जब कहा जाएगा तो तुम्हारी तबीयतें मुनकबिज हो जाएगी, और मुनकबिज तबीयत पर कोई आदमी अमल न करे तो वो बुराई नहीं है। जैसे आप लोगों को देर तक पढ़ना तबीयत में इंकिबाज होता है, लेकिन इस इंकिबाज के बावजूद भी आप लोग पढ़ते रहो तो कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन इंकिबाज हुआ और उसके बाहर चले गए ये जुर्म हो गया। तो इंकिबाज के बावजूद अगर कोई आदमी अमल करे तो वो बुराई नहीं। तो किसी को इंकिबाज हुआ, तबीयत में तंगी आई, लेकिन अमल नहीं किया, खर्च करता रहा, वो कोई ऐप की चीज नहीं है। नंबर तीन, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تمہارا انقباض تمہیں آئندہ چل کر کے بخیل نہ بنا دے دے, اس بات پر تنبیہ کرنا ہے. نمبر چار, منافقین مراد ہے, صحابہ مراد نہیں ہے, تو کوئی اشکال ہی نہیں باقی رہتا. وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, یہ خطاب تتولو میں صحابہ سے ہے تو ڈرانا مقصود ہے, اور منافقین کو ہے تو ظاہر بات ہے کہ منافقین کے بعد اس طرح خدامین اسلام ہر دور میں پیدا ہوتے رہے. وَإِن تَتَوَلَّوْ, اگر تم اللہ کی اطاعت سے منہ پھرا لو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کے بدل کے کھڑا کر دیں گے. ثم لا يكونوا امثالكم, وہ تمہارے جیسے کاہل سست اور کمزور نہیں ہوں گے بلکہ کامل اطاعت کرنے والے ہوں گے. کئی روایت اس پر شاہد ہے کہ اس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل فارس مراد ہے کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان ثریا کے اوپر ہوتا تو بھی یہ جو لوگ جا کر کے وہاں سے لے آتے, اور انہی کی نسل میں حضرت امام ابو حنیفہ ہے. امام صاحب علامہ سیوطی خود شافعی ہونے کے باوجود اس آیت کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیتے ہیں, اور اس آیت میں دینی کام کرنے والوں کو تنبیہ ہو گئی کہ عجب مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر سکتے. یہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آیت بیان کی گئی.